لیکن تاریخ میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے نمونے رہے ہیں اور ابھی الحمدللہ اس طرف سفر جاری ہے اور بہتر حالت ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص کر یہ بڑا نمونہ تھا کہ رسول اللہ نے آ کر ایسی امت تربیت دی, ایسی امت تربیت کی رسول اللہ نے کہ جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنی. آج بہت ساری ویلوز جو دنیا میں ہیں, بہت ساری خوبیاں جو دنیا میں ہیں, اور بہت سارے حق کے لیے لوگوں کی آواز جو دنیا میں ہے, اس میں ایک سب سے بڑا کردار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, اور رسول اللہ کی تعلیمات جو رسول اللہ کے اہل بیت کے ذریعے سے اور بعض درد مند اور مخلص اصحاب کے ذریعے سے جو آگے پہنچائی گئی. ایک نقطہ میں عرض کروں بیچ میں پہلے یہیں پر کہ عام طور سے بعض لوگوں کی نگاہ دنیا کی طرف منفی نگاہ ہوتی ہے, منفی نگاہ یعنی نگیٹو نگاہ ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب شر ہی شر ہے, سب برا ہی برا ہے, کچھ ہے نہیں. اور تباہی ہے, مستقبل خراب ہے, فیوچر خراب ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں اس میں کوئی شک نہیں, حقیقت یہ ہے کہ شر پسند لوگ ہیں, مفسد لوگ ہیں, فساد پھیلانے والے لوگ ہیں, لیکن عام طور سے اگر انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے انسان ہو, کسی بھی قوم کے انسان ہو, کسی بھی ملک و قبیلے کے انسان ہو, عام طور سے لوگ اپنی زندگی میں اچھا چاہتے ہیں. عام طور سے انسان بغیر کسی مذہب کے, یعنی صبح سے شام تک جو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, عام طور سے اچھے عام کام کر رہا ہوتا ہے, اچھا چاہ بھی رہا ہوتا ہے, اچھا کام کر بھی رہا ہوتا ہے. مثلا ایک انسان صبح سے اٹھ کر جا کر سخت محنت کرتا ہے, کسان جا کر کھیت میں کھیتی کرتا ہے, محنت کرتا ہے, گھر کما کے لاتا ہے, اناج اگاتا ہے, تھک کے آگے کھانا کھا کے سو جاتا ہے, اس میں برائی کہاں پر ہے؟ یہ اچھی چیز ہے. ایک تاجر محنت کرتا ہے, کماتا ہے, ایک دکاندار جا کر دکان پر 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ محنت کرتا ہے, چند پیسے کما کے لاتا ہے, اپنے بچوں کے عزت سے پیٹ بھرتا ہے, اس میں برائی کہاں پر؟ ہاں ٹھیک ہے, ممکن ہے بعض لوگ خیانت کریں, بعض لوگ تھوڑا مہنگا بیچیں, بعض لوگ تھوڑا حوث پرست ہوں, لیکن عام طور سے لوگ نہیں ہیں. کمپنیوں میں کام کرنے والے, ادھر ادھر مزدوری کرنے والے, جو بڑی تعداد جو عام طور سے انسانوں کی ہے, وہ جاتے ہیں سخت کام کرتے ہیں, 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کرتے ہیں بہت زیادہ, اور اپنی زندگی کا خرچہ چلاتے ہیں. اس میں کوئی برائی, اس میں برا کہیں نہیں ہے, اس میں کہیں سے برائی نظر نہیں آتی. چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے انسان ہو, وہ جا کر یہ کوششیں کرتا ہے اور اپنی عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو اس میں برائی نہیں ہے, اس میں شر نہیں ہے کہیں پر, یہ خیر ہی خیر ہے. ایک ڈرائیور نکلتا ہے کہ گھنٹوں 10-10 گھنٹے ڈرائیونگ کرتا ہے اور چند پیسے کما کے لاتا ہے اپنی زندگی اور گھر بچوں کے لیے, اس میں کہیں برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ممکن ہے 2-4 کچھ خرابی بھی کر رہے ہوں, کچھ تھوڑا سا, اور اپنی خرابی پر شرمندہ بھی ہوں, کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی کرے اس پر شرمندہ ہو, شرمندہ ہونے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے. تو عام طور سے دنیا پر اتنی تاریک نگاہ نہیں کرنا چاہیے, نہ دنیا اتنی تاریک ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں, بہت ساری اچھائیاں ہیں ہر مذہب و ملت کے انسان میں. ہاں ٹھیک ہے کہ کچھ پرسنٹ ایسے بھی لوگ ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں, شر پھیلاتے ہیں. ایک خرابی عام لوگوں میں ہوتی ہے کہ شر پھیلانے والوں کے مقابلے میں وہ اٹھتے نہیں, بولتے نہیں, بس یہ ایک بڑی خرابی ہے. یہ اور یہ خرابی اس لیے کہ عام طور سے اس کو خرابی نہیں سمجھتے لوگ, جبکہ یہ بڑی خرابی ہے, اس کو لوگ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ خرابی اگر ایک دور ہو جائے کہ شر پسندوں کے مقابلے میں لوگ بولیں, آواز اٹھائیں, کوشش کریں, تو دنیا کا نقشہ اور بھی اچھا ہو جائے گا, اور بھی خوبصورت ہو جائے گا. یعنی اگر یہ کام کرنا لوگ شروع کر دیں, چاہے مرد چاہے خواتین, کہ جو 2-4%, عام طور سے 2-4%, شاید اس سے بھی کم لوگ ہوتے ہیں جو شر پھیلانا چاہتے ہیں, ورنہ عام طور سے کسی بھی مذہب و ملت کے انسان ہے وہ اچھا ہی چاہتا ہے, صبح و شام اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے, 2-4 غلطیاں بھی کرتا ہے تو اس پہ شرمندہ ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے. اور یہ دنیا کا مثبت رخ ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ درحقیقت انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے, اور تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی. 250 سال تک رسول اللہ کے بعد سخت جانفشانی کی, سخت قربانیاں دیں, سخت مشکلات سے اپنے آپ کو گزارا تاکہ صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچیں، صحیح باتیں، صحیح ویلوز، صحیح معروف جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں. لہذا بعض لوگ کبھی کہتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس کچھ ایک آئے تھے ایتھسٹ اور وہ کمیونسٹ بھی تھے، وہ اگر یہی کہہ رہے تھے کہ دین جو ہے ناکام رہا، دین ناکام ہے کیونکہ دین جو ہے وہ ہر جگہ خیر چاہتا ہے اور خیر نہیں ہے، لہذا دین اپنے مقصد میں ناکام رہا. یہ وہی لوگ ہیں جو منفی زیادہ دیکھتے ہیں، نگیٹو، اور دنیا کو تاریخ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان سے وضاحت کی کہ دیکھیں انسان کی زندگی کا تین پہلو ہے. ایک پہلو انسان کی انڈیویجول زندگی ہے، یعنی انڈیویجول زندگی میں اس کے چاہے اس کی مورل لائف ہو، چاہے اس کی فیملی لائف ہو، چاہے اس کی سوشل لائف ہو، جو انسان عام طور سے انسانوں کی ہے. ایک ہے انسان کی سماجی اور سوشل زندگی، انڈیویجول لائف کے علاوہ سوشل زندگی انسان کی. اور ایک تیسرا مرحلہ ہے حکومت. حکومت بھی ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن اس وضاحت کے ساتھ پھر میں نے ان سے وضاحت کی کہ اسلام یا دین یا انبیاء دو میدان میں پوری طرح سے کامیاب ہے. ایک انسان کی انڈیویجول تربیت میں کامیاب ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے انسان ہو. یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو خیر چاہتا ہے اور غیر مسلمان سب برائی چاہتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ سب انبیاء کی تعلیمات کا اثر ہے، یا انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک جو تعلیمات، یعنی انسان کی انڈیویجول تربیت میں دین کامیاب رہا ہے کہ اگر دین نہ ہوتا تو انسان کیا بنتا؟ اگر دین نہ ہوتا تو ہر انسان بش ہوتا اور ایریل شرون ہوتا اور ہٹلر ہوتا، اگر دین نہیں تو. لیکن یہ تاریخ میں چند نام لیے جاتے ہیں، کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی ہٹلر تھا، کوئی ہلاکو تھا، یہ چند نام اربوں انسان میں، بیسیوں ارب انسان میں چند نام لیے جاتے ہیں. اس کے مطلب یہ کہ عام طور سے اچھے لوگ رہے ہیں، ہاں کچھ برے لوگ بھی رہے ہیں. تو انسان کی انڈیویجول تربیت میں بھی دین کامیاب رہا ہے، اور انسان کی سوشل تربیت میں بھی دین کامیاب رہا ہے. اور دین نے جو ہے تربیت کی ہے سوشل طور پر، سماجی طور پر. انسان بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے، حق چاہتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے حق کے لیے، اپنے طور پہ آواز بھی اٹھاتا ہے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، عدالت طلب ہے. اسی لیے عام طور سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ جو اچھے ہوں، ووٹ ان کو دینا چاہتا ہے جو اچھے ہوں. لیکن ٹھیک ہے، دھوکے باز لوگ ہیں، دھوکے دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں. یہ چند پرسنٹ لوگ جو دھوکے باز اور مفسد فی الارض جس کو قرآن کہتا ہے، ایسے لوگوں کے چکر میں دھوکے کھا لیتے ہیں لوگ. لیکن اس دو میدان میں دین کامیاب رہا ہے. ہاں، ایک تیسرا میدان ہے حکومت کا. حکومت کے میدان میں ناکامی رہی ہے، اور وہ ناکامی کی وجہ جو ہے ہماری ایک مشکل ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ حق کے لیے ہمیں جتنا کوشش کرنا چاہیے، عام انسانوں کو اتنا کوشش نہیں کرتے. تربیت یافتہ بھی ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اچھا چاہتے بھی ہیں، لیکن حق کے لیے جتنی کوشش کرنا چاہیے، خاص کر ظلم کے مقابلے میں جو آواز اٹھانا چاہیے، جو واقعاً ہماری تربیت میں سے ہے، وہ ہم نہیں اٹھا پاتے. ظلم کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں، بدعتوں کے مقابلے میں، شر کے مقابلے میں جو آواز اٹھانا چاہیے وہ کم اٹھا پاتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے حکومت والا مسئلہ بھی، البتہ حکومت کے بارے میں مایوس نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دنیا خیر پر جا کر تمام ہوگی، اور وارث جو ہوں گے اس دنیا کے خیر لوگ ہوں گے. نجعلہم العیمہ و نجعلہم الوارثین، ہم ان کو آئمہ قرار دیں گے، ان کو ہم وارثین قرار دیں گے. بس یہ ایک مطلب یہ کہ دنیا کو جب خیر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور بہت ساری جگہ خیر دکھے، تو وہاں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے. یہاں پہ توجہ کریں انشاءاللہ. اگر انسان منفی اور نگیٹو نگاہ سے دیکھے گا، شر ہر طرف نظر آئے گا، تو اس کے نتیجے میں انسان مایوس ہوتا چلا جائے گا، مایوسی اس پر چھاتی چلی جائے گی. پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا ہی جا سکتا ہے، یہ حالت ہے، یہ جوان ہے، یہ بچے ہیں، یہ معاشرہ ہے. نہیں، اسی معاشرے میں جہاں بہت سارے وہ حتیٰ برے لوگوں میں جا کر دیکھیں، بہت ساری خوبیاں وہ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض جگہ دھوکہ کھائے ہیں، کچھ لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو عقیدت کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو عقیدے کے نام پہ دھوکہ دیا ہے، لیکن عام طور سے وہ لوگ بھی برائی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اچھا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر انسان پازیٹیو نگاہ کرے دنیا پر تو پھر مایوس نہیں ہوگا، نگیٹو نگاہ ہوگی تو مایوس ہو جائے گا، مایوس ہو کے گھر میں بیٹھ جائے گا، کچھ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یعنی جس زمانے میں واقعا انسان کو مایوس ہونا چاہیے، جیسے جناب نوح کا زمانہ واقعا مایوسی کا زمانہ تھا، لیکن جناب نوح مایوس نہیں ہوئے۔ کتنے سالوں تک مایوس نہیں ہوئے؟ 950 سال۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس لیے جو ہے یقینی ہے، اگر حدیث وغیرہ ہوتی تو انسان تھوڑا شک کرتا کہ 950 سال کہاں تک زندگی کوئی کرتا، وہ کیسے تھا بھی یا نہیں بھی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے الف سنہ الا 50، 1000 سال اس میں سے 50 کم، چونکہ عربی میں اس زمانے میں تعداد یہی ہزار ہی تھی، ہزار سے اوپر کوئی تعداد نہیں تھی، ہزار 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 کرتے تھے، اس سے آدھے ہوتا بھی کچھ نہیں تھا انسان کے پاس، اس سے زیادہ، اس لیے ضرورت نہیں تھی تو تعداد بھی نہیں تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ 1000 سال، یعنی اتنا برا ماحول ہونے کے باوجود بھی جناب نوح مایوس نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، مایوس نہیں ہوئے جناب نوح 950 سال تک۔ یعنی واقعاً اتنا برا ماحول تھا کہ کیونکہ ایک انسان کی، کسی انسان کی امید کا باعث جو لوگ بنتے ہیں، اگر دنیا میں مخالفت بھی ہو رہی ہے، لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں، لوگ شرپسندی کر رہے ہوں، لیکن گھر کے لوگ اگر حامی ہوتے کہتے ٹھیک ہے، دوسرے لوگ نہیں، گھر کے لوگ تو ہمارے حامی ہیں، ہمارا قبیلہ تو ہمارا حامی ہے، ہمارے بھائی بہن تو ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن جناب نوح ایک ایسے نبی ہے جن کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا بچہ بھی ان کے ساتھ نہیں، بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں، یعنی اس حد تک، یعنی واقعاً انسان مایوس ہو جائے گا۔ ایک انسان اتنا حق کے لیے کوشش کر رہا ہے اور اس کی بیوی جو نزدیک ترین فرد انسان کے لیے ہو، اور بیٹا جو نزدیک ترین فرد میں سے ہو، وہ بھی جناب نوح کے ساتھ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جناب نوح مایوس نہیں ہو رہے ہیں، یعنی 950 سال تک مایوس نہیں ہوئے۔ بعد میں دیکھا کہ نہیں، جب واقعی ان میں کوئی بھی گنجائش نہیں رہ گئی ہے، یعنی 950 سال اگر کچھ کر لیں، پھر اگر دیکھیں کہ واقعی یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، تو انسان کو مایوس ہونا چاہیے، تو بد دعا کرنا چاہیے۔ اس میں انبیاء کی سیرت یوں ہی تو نہیں ہے، یہ نہیں کہ ایک تقریر کی، دو پروگرام رکھا، لوگ کم آئے اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا، مایوس ہو گئے کہ اب تو کیا ہے، فائدہ نہیں ہے کچھ کرنے کا، نہیں ہے۔ جناب نوح جن کی اپنی بیوی ساتھ نہیں ہے، جن کا بیٹا ساتھ میں نہیں ہے، لیکن 950 سال تک مایوس نہیں ہوتا، 950 سال نہیں، 950 سال۔ یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب دنیا کو مثبت نگاہ سے دیکھا جائے، منفی نگاہ سے اگر دیکھیں گے، نگیٹو نگاہ سے، تاریک نگاہ سے، تو پھر کبھی بھی انسان امیدوار نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں جہاں پر واقعاً انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن انہی انسانوں کے درمیان میں رسول اللہ بہت کچھ خیر دیکھ رہے تھے، اس لیے مایوس نہیں ہوئے۔ رسول اللہ مکے والوں سے 53 سال تک مکے میں رہے، 13 سال نبوت کے مکے میں رہے، وہ پتھر مارتے تھے، وہ اگر اونٹ کی آنت بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، آنت معلوم ہے نا، یعنی بکرے کی اور گائے کی آنت، پھر بھی اونٹ کی آنت کافی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا جانور ہوتا ہے اتنی آنتیں، سمجھ رہی ہیں نا، پیٹ میں آنتیں جو ہوتی ہیں، وہ لا کے رسول اللہ کے اوپر ڈال دیتے تھے، گندگی لا کے ڈال دیتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود رسول اللہ مایوس نہیں ہوتے تھے۔ جنگ میں آ کر لوگوں نے کہا اب تو بد دعا کر دیں، کیونکہ یہ لوگ جو اپنے تھے وہ بھاگ گئے پہاڑوں پر، وہ سامنے والے آپ کو مارنے کی فکر میں ہیں، آپ کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، آپ زخمی ہو گئے، اب بد دعا کریں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بد دعا نہیں کرنا، انہم قوم یجہلون، یہ قوم ہے جو جاہل ہے، نادان ہے، یعنی ابھی یہ نادان ہے اس لیے ہمیں نہیں سمجھ رہے ہیں، جب یہ نادانی ان کی دور ہو جائے گی یہ سمجھ لیں گے۔ اور یہی ہوا، وہ پورا مکہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس مکے میں کوئی مفسد قسم کے لوگ تھے جو جان کے مسلمان سچ میں نہیں ہوئے، خالی دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہوئے، جیسے ابو سفیان جیسے لوگ، لیکن عام طور سے مکے کے لوگ مسلمان ہوئے، مدینہ پورا مسلمان ہوا، عرب پورا مسلمان ہوا، ایران جو رسول اللہ سے لڑ رہا تھا مسلمان ہوا، شام و لبنان و سیریا اور یہ علاقے جو روم کے انڈر میں تھے وہ جنگ کر رہے تھے، وہ مسلمان ہوئے، جناب جعفر اسی جنگ میں شہید ہوئے، یہ مسلمان ہوئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس لیے کہ رسول اللہ دیکھ رہے تھے، مایوس نہیں تھے۔ ایسے وقت میں جب سب مایوس تھے، جب جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے اور اس قدر بھوکے تھے، اس قدر بھوک تھی کہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ کھانا نہیں تھا، پیٹ کے اندر آنتوں میں کھانا نہیں تھا، اور جب کھانا کھاتا ہے انسان تو تھوڑا سنگینی کے احساس ہوتا، اب لگتا ہے کہ ہاں پیٹ ہمارا بھر گیا، جب پیٹ تھوڑا بھاری لگتا ہے، سنگینی لگتی تو سمجھتا ہے پیٹ ہمارا بھر گیا ہے. اس قدر پیٹ خالی ہو گیا تھا کہ اوپر سے پتھر باندھے تھے کہ اندر سے اگر کچھ نہیں لگ رہا ہے تو باہر سے کچھ لگے کہ ہاں پیٹ پہ کچھ پتھر ہی رکھا ہوا ہے. ایسے حالت میں جب سامنے عمر ابن عبدود جیسا بہادر موجود تھا, 2000 کے مقابلے میں 10,000 کے سامنے لشکر موجود تھا, ڈر اتنی زیادہ تھی کہ خندق کھودی جا رہی تھی کہ کہیں چاروں طرف سے حملہ کر کے مار نہ دیں. پلان بھی انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ ختم کر دیں گے. ایسے وقت میں بھی رسول اللہ جب خود خندق کھود رہے تھے, ایک صلوات پڑھیں اس بچے کے لیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, مجھے دے دے میں چپ کرا لوں انشاءاللہ جی. ایسے وقت میں رسول اللہ جس کو واقعا ایک بڑے عزم کا انسان بھی کمزور پڑ جائے اور مایوس ہو جائے, لیکن ایسے وقت میں جب رسول اللہ خود خندق کھود رہے تھے اور اپنی اخلاقی جو اصول تھے رسول اللہ کے, جو کام ہوتا تھا برابر برابر تقسیم کرتے تھے ہر جگہ, یعنی صرف خندق میں, ہر جگہ کام کو برابر برابر تقسیم کرتے تھے, چاہے سفر ہو, چاہے حضر ہو, چاہے جنگ ہو, کھانا پکانا ہو تو اس میں بھی کہتے تھے میں جا کے ایندھن لے کے آتا ہوں, تم لوگ یہ کرو, فلاں فلاں فلاں, میں ایندھن لے کے آتا ہوں. ایسے وقت میں رسول اللہ جب اپنے حصے کی خندق کھود رہے تھے اور بھاوڑا مارا یا جو بھی تھا بیلچہ مارا اور پتھر پہ چنگاری نکلی, تو وہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ روم کی فتح ہے. پھر دوبارہ مارا, پھر چنگاری نکلی, کہا کہ یہ ایران کی فتح ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی امید ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے. یہ امید ہو تو انسان کو آئندہ روشن دکھتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حقیقتوں سے آنکھیں بند کر لے, حقیقتوں سے بے خبر ہو جائے, جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اس سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے, نہیں, حقیقتوں کو دیکھے, لیکن انہی انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پر اور انبیاء کی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان امیدوار ہو, اور امیدوار ہو کے پھر بڑی پلاننگ کرے, بڑی سوچ رکھے. ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان, ایک مسلمان سے اللہ چاہتا ہے کہ بڑی سوچ رکھے, بڑے ارادے کرے, چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں. ٹھیک ہے, کام کو شروع کرے تھوڑے پیمانے پر, کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی بھی فکر ہو, لیکن کام ایک کمرے سے شروع کرے, ایک محلے سے شروع کرے, لیکن نگاہ جو ہے کبھی چھوٹی نہیں کرے, نگاہ کو کبھی تنگ نہیں کرے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں, جناب ابراہیم کی دعائیں ہیں, پتہ نہیں شاید پہلے پڑھی یا نہیں پڑھی, چونکہ آپ نے یہ موضوع کی راہ دی اس لیے اس موضوع کے اعتبار سے آیت اہم تھی, کہ جناب ابراہیم اپنی دعاؤں میں یہ چند دعائیں ہیں جس میں آخر میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ایک ایسا رہبر قرار دے, یعنی کہاں ابراہیم ہیں, کہاں پر, مکے کی, آج کے مکہ نہیں, اس زمانے کا مکہ جہاں ابھی پانی زمزم نکلنے کی وجہ سے کچھ چار چھ گھر, 10-20 گھر آ کر بس گئے ہیں, ورنہ سیاہ بالکل کالے پتھروں کی, بالکل کالے پتھر جو کعبے میں لگے ہوئے ہیں وہ مکے ہی کے پتھر ہیں. حجر اسود تو اوپر سے آیا ہے لیکن باقی جو ہے کالے پتھر, پتھر نہیں معلوم. آپ لوگ جو ہے ہندوستان میں رہتی ہیں, یہاں سفر کرتی ہیں, تو عام طور سے ہریالی ہے, لیکن ایسے پہاڑ کی جس میں کوئی ہریالی نہیں ہوتی وہاں بہت انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں, پھر اگر وہ پتھر کالے کالے پتھر رہتا دکھ رہے ہوں تو وہ خود ہی انسان کو, جی ہاں, انسان کے حوصلے پس کر دیتے ہیں. ان سخت سنگلاخ پہاڑیوں اور کالے پتھروں کے درمیان میں جناب ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ بنا رہے ہیں, اور کعبہ جو بنا رہے ہیں تو قیامت تک نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں, اس کعبے کی تعمیر کو بھی, کعبے میں ہونے والی دعاؤں کو بھی, اور آخر میں دعا کریں پروردگارا ایک ایسا رہبر دے کہ جو لوگوں کی ہدایت کرے, جو لوگوں کو پاک کرے, جو لوگوں کو علم دے, یعنی سب کو علم دے. جناب ابراہیم کھڑے ہوئے ہیں کعبے کے پاس, ابھی کعبہ بنا نہیں ہے, چونکہ آیت یہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت تھی یہ کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں باپ بیٹے کھڑے ہو کر یرفع دیوار کو, بول قواعد من البیت, بیت یعنی گھر, قواعد یعنی دیوار, جب گھر کی دیوار کو بلند کر رہے تھے اسماعیل و ابراہیم, جناب اسماعیل و ابراہیم, اور وہیں پر یہ دعا کر رہے تھے کعبے کی دیوار بلند کرتے وقت. یہ تو کعبہ جو بنا رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے بنا رہے ہیں, قیامت تک کے لیے اس کو توحید کے مرکز بنا رہے ہیں, اور وہیں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا کچھ دعائیں, چند دعائیں ہیں, وہ دعائیں شاید پتہ نہیں میں نے پہلے پیش کی آپ کے سامنے، لہٰذا وہ ساری دعا نہیں پڑھتے کہ خیر صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پہلی دعا یہ کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ قبول فرما، یعنی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، کہ واقعی یہ بہت ہی بنیادی دعا ہے، جب بھی کوئی عمل انجام دیں تو صرف یہ نیت ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یعنی پروگرام کر رہی ہیں اصل نیت یہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مجلس پڑھ رہی ہیں، مجلس سن رہی ہیں، آ رہی ہیں، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ کر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ بنیادی دعا، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے اے اللہ، یعنی اور تو جاننے والا ہے، یعنی کوئی میری بات کو سنے یا نہ سنے اللہ تو سن رہا ہے، اگر انسان اس یقین تک پہنچ جائے کہ کوئی میری بات کو سنے یا نہ سنے لیکن اللہ سن رہا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور اس کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، یہ دعا فرمائی کہ پروردگارہ تو ہم دونوں کو اپنا تسلیم بندہ قرار دے، یعنی سبمیشن ہمارا بڑھتا چلا جائے، اس حالت میں بھی آنے کے بعد ہماری بندگی کی کیفیت میں کمی نہیں آئے بلکہ اور اضافہ ہوتی جائے، جو بندگی کی کیفیت کہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے درجات ہمیشہ بلند ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کی اصلی ترین فضیلت جو ہے اس کی بندگی کی حالت ہے، نہ یہ کہ نماز روزہ پڑھنا، نماز روزہ ذریعہ ہے بندگی کا، یعنی وہ سبمیشن کی حالت انسان میں پیدا ہونا کہ اللہ کے سامنے تسلیم ہونا، تسلیم کی حالت بلند ترین حالت ہے، اور بالا ترین مقام کسی بھی انسان کا بالا ترین مقام ہے اس کی بندگی ہے، یعنی یہ جملہ کہتے رہتے ہیں کہ مثلا انبیاء کا جو بلند ترین مقام ہے وہ نبوت کی وجہ سے یا رسالت کی وجہ سے یا امامت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے مقامات اصل میں بندگی کی وجہ سے ہیں، ہاں یہ بندگی جب زیادہ ہوگی تو بڑے عہدے بھی ملتے ہیں، جس کی بندگی جتنی زیادہ ہے اس کو اتنی بڑا عہدہ ملتا ہے اور اتنی بڑی اس کو ذمہ داری ملتی ہے، عہدہ یعنی ذمہ داری انبیاء کے لیے نبوت و امامت و رسالت یہ سب ذمہ داریاں ہیں، فقط ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں ملی کیسے ہیں؟ ذمہ داریاں ملی ہیں ان فضیلتوں کی بنیاد پر جو انبیاء کے پاس پائی جاتی تھی، اور وہ اس فضیلتوں کی بنیاد ہے وہ بندگی ہے، یعنی تسلیم ہونا۔ لہذا یہاں پر جناب ابراہیم غالباً اس وقت 180 سال کی عمر میں ہیں جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں اپنے بندگی کے مرحلے اور طے کرا، ہمیں اور زیادہ مسلمان قرار دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی ایک قوم ایسی قرار دے کہ جو اس بندگی کی حالت میں آگے بڑھ رہی ہو، اور یہ دعا اس کے بعد ارنا مناسکنا، اور اے میرے اللہ ہماری ذمہ داریاں ہمیں تو دکھا، مناسک یعنی اعمال، یعنی جو کچھ ہمیں کرنا ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ دعا ہے جناب ابراہیم کی، ارنا مناسکنا، اے میرے اللہ تو مجھے خود بتا کہ تو مجھے دکھاتا رہے، مسلسل دکھاتا رہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، آج کے لیے، کل کے لیے، آئندہ کے لیے، قوم کے لیے، آس پاس کے لوگوں کے لیے، حج کے لیے، حج میں آنے والوں کے لیے، لہذا اے میرے اللہ تو ہمیں یہ دکھا ہمارے مناسک کو، وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، یعنی تب یعنی توبہ یعنی پلٹنا، توبہ کے معنی گناہ سے معافی مانگنا نہیں ہے، عام طور سے ہم سمجھتے ہیں توبہ یعنی گناہ کیا تو معافی مانگے، نہ ایسا نہیں ہے، اصل توبہ کے معنی ہے پلٹنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے رہنا، اب چونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، لہذا گناہ کے وقت بھی توبہ کا لفظ استعمال کیا تھا چونکہ توجہ اس کی ہٹی تھی، لیکن اگر توجہ نہ بھی ہٹی ہو تو بھی مزید آگے جانے کے لیے توبہ کی جاتی ہے، جو انبیاء کرتے رہے، توبہ اور درجات ہیں اس کے، توبہ، اوبہ، نوبہ، یہ تینوں کلمہ قرآن میں استعمال ہوا، یہ سب پلٹنے کے معنی میں کہ انسان جو ہے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مسلسل پلٹ رہا ہو، یعنی اگر اللہ کی طرف سے رخ موڑے تو بھی پلٹے، کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو رخ مڑتا ہے، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا رخ مڑا ہوا ہے، جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی گھر ہی کے اندر مثلا ایک خاتون دوسری خاتون کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ اس وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں، اگر اللہ کی طرف توجہ ہوتی تو ہرگز یہ نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف توجہ ہوتے ہوئے ایک بہن دوسری بہن کو، ایک بھائی اپنی بہن کو، ایک بہن اپنے بھائی کو، ایک ماں اپنی بیٹی کو، ایک ساس اپنی بہو کو، ایک بہو اپنی ساس کو تکلیف پہنچائے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی ہوئی ہو، اللہ اگر نگاہ میں ہے تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کسی کی تحقیر نہیں کر سکتا، کسی کو حقیر سوچتا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، چونکہ جیسے انسان نے کسی کو حقیر سمجھا، یعنی یہ کہ خود کو بڑا سمجھا اور خود کو مغرور سمجھا. اگر اللہ نگاہ میں ہو تو کبھی انسان خود کو بڑا سمجھ ہی نہیں سکتا, ہے نا. تو جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بھی اس کو توبہ کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی, لیکن گناہ نہ کرے تو بھی توبہ کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کی طرف رخ مسلسل رہے, آگے بڑھتا رہے, رکے نہیں. لہذا اصل توبہ کے معنی جو ہیں وہ پلٹنے کے ہیں, اور یہ پلٹنے والا عمل سب کے لیے ہے, گنہگاروں کے لیے بھی ہے, غیر گنہگاروں کے لیے بھی ہے, غیر معصوم کے لیے بھی ہے, معصوم کے لیے بھی ہے. معصوم جس کی توجہ کبھی بھی اللہ سے نہیں ہٹتی لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اور نزدیک ہونا چاہتا ہے, اور قریب تر ہونا چاہتا ہے. لہذا ایک گنہگار کی توبہ الگ ہوتی ہے, ایک عالم کی توبہ الگ ہوتی ہے, ایک معصوم کی توبہ الگ ہوتی ہے, لیکن ہوتی سب کی توبہ ہے. یوں نہیں کہ معصوم اس لیے توبہ کرتے تاکہ ہمیں دکھائیں, دکھانے کے لیے نہیں کرتے. معصوم مثلا رسول اللہ کی کوئی رول نہیں پلے کر رہے ہیں کہ یہ رول پلے کریں تاکہ لوگ دیکھیں بعد میں. فلم معذ اللہ فلم کا لفظ ہندوستان میں بہت برا سمجھا جاتا ہے, لیکن یعنی کوئی رول نہیں پلے ہو رہا ہے, بلکہ وہ واقعاً پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, واقعاً ہر انسان سے زیادہ گریا کرتے ہیں, ہر انسان سے زیادہ روتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کے بیٹے کے بیان ہے, ان کے بیٹے نے رہبر سے بیان کیا تو رہبر کی زبان سے یہ سنا ہے میں نے خود, کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہلے جب نماز شب پڑھتے تھے تو عام طور سے رومال وغیرہ ہوتا تھا ان کے پاس, لیکن آخر میں رومال سے کام نہیں چلتا تھا, تولیہ ان کو رکھنا پڑتا تھا, اس قدر گریا کرتے تھے نماز شب میں. یہ کس لیے کرتے تھے؟ ایک گناہ پر نہیں کرتے تھے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں مزید اور زیادہ. البتہ ہاں, علماء کو جس بات کا احساس ہونا چاہیے جس پر انسان کو رونا اور زیادہ توبہ کرنا چاہیے, ممکن ہے وہ کوتاہیاں جو آئمہ کے یہاں نہیں ہے, جو معصومین کے نہیں ہیں, لیکن خوب اور دوسرے لوگوں کے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. یعنی ایک ذمہ داری ہماری تھی, اس ذمہ داری کو ہم نے کتنا انجام دیا. ممکن ہماری نگاہ میں ایک ذمہ داری بہت زیادہ بڑے پیمانے میں انجام دی گئی, لیکن جس نے انجام دیا وہ سمجھتا کہ نہیں, میں اور بھی بہتر انجام دیتا, اور بھی ذمہ داری کو انجام دے. ذمہ داری کو انجام نہ دینے پر زیادہ انسان توبہ کرے, زیادہ استغفار کرے, زیادہ گریا کرے. یہ نہیں کہ حتماً کوئی جا کر گناہ کرے, کوئی شراب پیے تبھی آ کر توبہ کرے, یا کوئی برا گناہ کرے تبھی آ کے توبہ کرے. نہ, ذمہ داریوں کو صحیح انجام نہ دینا, ایک مسلمان مرد یا خاتون اگر اپنی ذمہ داری, چاہے اپنے گھر کی ذمہ داری ہو, اپنے بچوں کی ذمہ داری ہو, شوہر کی ذمہ داری ہو, معاشرے کی ذمہ داری ہو, جتنا انسان میں توانائی ہے, یہ نہیں کہ ہم آپ کو آ کر پریشان کرنا چاہتے ہیں, ذمہ داری کے لفظ کہہ کے پریشان نہیں کرنا چاہتے, لیکن انسان میں جتنی توانائی ہے اپنی توانائی کے اعتبار سے جتنی بہتر شکل میں ذمہ داریاں انجام دے سکتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے, اور اگر اس میں کمی ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ توبہ کرے, جہاں پہ گناہ پہ نہیں کوتاہی پہ توبہ کرے. تو وَتُبْ عَلَيْنَا, جناب ابراہیم اس حالت میں جب نبی اور رسول و خلیل سب کچھ ہو چکے ہیں, اس وقت پروردگار کی بارگاہ میں کرے, پروردگار ہماری توبہ, ہمارے اوپر توبہ کی توفیق دے. کیونکہ توبہ میں کئی معنی ہے, توبہ کی توفیق دینا, توبہ کرنا, توبہ کو قبول کرنا, یہ تین مرحلے ہیں. پہلے ایک اللہ توفیق دے توبہ کرنے کی, ہر ایک کو ہوتی نہیں توفیق. دوسرے مرحلے میں اللہ توفیق دے دے پھر انسان توبہ کر بھی لے. پھر دوسرا مرحلہ توبہ اس طرح سے کیا ہو کہ اللہ اسے قبول بھی کر لے, چونکہ ممکن ہے کہ دوسرے مرحلے میں توبہ کی ہو لیکن ایسی توبہ نہیں ہو کہ جو قابل قبول ہو. تو توبہ کو شرائط کے ساتھ کرنا تاکہ وہ قابل قبول ہو جائے. پھر تیسرا مرحلہ یہ کہ اللہ توبہ کو قبول بھی کر لے. تو اس میں تینوں مطلب ہو سکتے ہیں. انک انت التواب الرحیم, تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے, یہاں تیسرا مرحلہ ہو گیا, اور رحیم بھی ہے تو. اور اس کے بعد یہ آخری دعا جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کی ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر کے 129 تک, 127 سے لے کے 129 تک آخری دعا یہ کہ ربنا وابعث فیہم, یہی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پروردگارا اس قوم میں ایک ایسا رہبر, ایک ایسا رسول, ایک ایسا امام. کیونکہ سب سے بڑے امام اس پوری کائنات کے کون ہیں آپ کی نگاہ میں؟ ہاں جی ہاں, رسول اللہ وہ امام ہے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے امام ہے, تمام آئمہ کے امام ہے. امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں انہ کان امام, رسول اللہ وہ امام ہے کہ جو سب کے امام ہے. البتہ یہ جو ہمارے کہا تھا 12 امام جو کہا جاتا ہے, وہ رسول اللہ کے بعد کے لیے, جو حدیث ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے تو رسول اللہ کے بعد کے لیے ہے کہ رسول اللہ کے بعد 12 امام ہیں معصوم امام، لیکن رسول اللہ کی ذات خود امیر المومنین کے لیے امام ہے، حتیٰ تمام انبیاء کے لیے بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خب جناب ابراہیم اس حالت میں وہاں کعبے کی دیوار تعمیر کرتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، ان سنگلاخ وادیوں میں جہاں انسان نظر نہیں آتا وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ ایک ایسا رسول، ایک ایسا رہبر قرار دے، مبعوث کر کہ جو یتلو علیہم آیات کا، جو تیری تلاوت کرے تیری آیات کی، یعنی تیرا پیغام پہنچائے، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دے، وزڈم کی تعلیم دے، کہ جو واقعاً ہمارے معاشرے کی بڑی مشکلات میں سے ہے کہ علم تو دور کی بات ہے، حکمت بھی، حکمت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے انسان اور کتاب سے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تو جو ہے عزیز ہے پروردگارہ اور تو حکیم ہے، کہ ان کلمات کا بھی پوری دعا سے رابطہ ہے کہ تو ہی عزیز ہے، یعنی یہ کہ ہم جس کے لیے دعا کر رہے ہیں بعد میں جس امت کے لیے، اس کے لیے عزت کی دعا کر رہے ہیں، سربلندی کی دعا کر رہے ہیں، اور تو عزیز ہے، چونکہ کسی بھی قوم کو اگر عزت ملے گی تو اس عزت کا اصلی سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفت عزیز، یعنی اللہ اپنے عزیز ہونے کی وجہ سے ایسی تعلیمات اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیجتا ہے کہ جو وہ ان تعلیمات کی بنیاد پر ایک قوم عزیز ہو سکتی ہے اور ایک قوم جو ہے سربلند ہو سکتی ہے، اسی طرح تو حکیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، پس یہ جناب ابراہیم کی دعا کی ایسی حالت میں بھی اتنی بڑی دعا کی جا سکتی ہے، اور یہیں سے وہ دوسرا نقطہ جو پہلے اشارہ کیا تھا کہ انسان ممکن ہے کہ ایک چھوٹے پیمانے پہ کام کو شروع کرے، لیکن نگاہ ہمیشہ اس کی بڑی ہونا چاہیے، اور وہ نگاہ تک انسان، بڑی نگاہ ہوتی ہے تو وہ نگاہ منتقل ہوتی ہے دوسروں میں، اور وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہتا ہے، لیکن انسان کی نگاہ ہی کوتا ہے تو وہ جب اس کا وقت گزر جاتا ہے تو لوگ اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بڑی توفیق ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اپنی نگاہوں کو بلند کریں، اور اسلام کی نگاہ میں ہے تاکید، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے کہ انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا اس کی ہمت ہے، یعنی جتنی بلند ہمت ہے اتنی زیادہ انسان کی قیمت ہے، تو ہمت کو انسان اپنی بلند رکھے، یعنی ہر مرحلے میں جو بھی کام کر رہا ہے، توفیق دینا نہ دینا، کامیاب کرنا کامیاب نہ کرنا، یہ سب اللہ کا کام ہے، مددگار پیدا کرنا مددگار نہ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کا کام، اپنی ہمت کو کوتاہ نہیں کرے، چونکہ اگر انسان کی اپنی ہی ہمت کم ہو تو سب کچھ ملے گا پھر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، یعنی پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، ناصر بھی ہو، مددگار بھی ہو، لیکن ہمت ہی انسان کی نہیں تو وہ کیا کرے گا، لیکن انسان کی اگر ہمت بلند ہے تو ٹھیک ہے، اور دیگر اسباب فراہم ہو جائیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، اور ہوا تاریخ میں بہت سارے بلند ہمت کے لوگ تھے لیکن دیگر اسباب فراہم نہیں ہوئے، نہیں ہو پایا کچھ، اور ایسے لوگ آئے کہ جب اسباب فراہم ہو گئے ہو گیا۔ انسان مثلا ائمہ علیہ السلام نے کبھی اپنی ہمت کو کم نہیں کیا، ائمہ کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں جو حادیث موجود ہیں، ان حادیث کو اٹھا کر دیکھیں، ٹھیک ہے ائمہ حکومت قائم نہیں کر سکے لیکن حکومت کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہے، حکومت یعنی باطل حکومت کے مقابلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ائمہ کی یہ تھی کہ نہیں، دنیا حق کے انڈر میں ہونا چاہیے، خوب ممکن ایک زمانے میں نہیں ہو لیکن یہ ابھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ائمہ معاذ اللہ ناکام رہے، نا ناکام نہیں رہے، زمانہ آگے ہے، ایک وقت ممکن ہے انسان دو گھنٹے بات کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، ایک وقت ممکن انسان 200 سال بات کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، ممکن ہے یہ، کچھ سفر ایسا ہوتا ہے جو سالوں میں طے ہوتا ہے، دسیوں سال میں طے ہوتا ہے، تو انسان فقط دو گھنٹے بات کے لیے نہیں سوچے، دو دن بات کے لیے نہیں سوچے، 2 سال بات کے لیے نہیں سوچے، ممکن ہے کہ 200 سال بعد بھی ایک اثر ہو، اصل ائمہ کی تعلیمات کا اثر آج ہے، مثلا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے بلند ارادے کا اثر، بڑا اثر ہمیں انقلاب اسلامی میں نظر آیا، پہلے بھی اثر بہت سارا رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں اثر رہا ہے، لیکن وہ اثر جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 1200 سال بعد اثر اتنے بڑے پیمانے میں نظر آیا، یہ بھی آخری اثر نہیں ہے، اس کا اور بھی اثر بڑا آئے گا، اور بھی اس سے بڑا اثر انشاءاللہ آئے گا اور آ رہا ہے ابھی، تو یہ حتماً ہم انسان نگاہ نہ کرے کہ بس ہم جو کریں فوراً اس کا رزلٹ ہمیں آنا چاہیے، نہ اپنا کام صحیح طریقے سے ذمہ داری سے انجام دے، ممکن ہے رزلٹ اس کا 200 سال بعد آئے، کیا مشکل ہے، تو ایسے بھی بڑے کام انسان کر سکتا ہے. نگاہ انسان کی کبھی چھوٹی نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ کے پاس کوئی شخص آیا, اسے کھڑا ہوا تھا, بات کرنا چاہ رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں پڑا بات کرنے کے, دیکھا دو کبوتر اڑ رہے تھے. تو محبت ہوتی ہے انسان کو, محبت میں دل چاہتا ہے اس کو زیادہ بات کرنے کا, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ انسان بات کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ بلاغت میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, مثلا مثال بھی دی جاتی ہے قرآن ہی کی مثال کی, چونکہ جناب موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی. آپ لوگوں نے پڑھا ہے حوضے کے تعلیم کسی نے, تو شاید وہاں پڑھا ہوگا, جناب موسیٰ کو اللہ سے بہت محبت تھی. اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, چھوٹا سا سوال کیا تھا ہاتھ میں, کیا جواب اس کا کیا تھا کہ عصا ہے. لیکن جناب موسیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں, ہیا عصا یا اتوقع علیہ و احش بہا غنمی ولی فیہا معارب اخرى. قرآن میں اتنی بڑی آیت آ رہی ہے, یعنی یہ میرا عصا ہے, اس پہ میں کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں, اس سے میں اپنے جانوروں کو چراتا ہوں, اور اس سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. اللہ خوب اتنے سارے سوال تو اللہ نے نہیں پوچھا تھا, صرف یہ پوچھا تھا ما ہیا فی یمین کا یا موسیٰ, تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ اس کے داہنے ہاتھ میں ہمارا عصا ہے. لیکن چونکہ اللہ سے محبت ہے, لہذا محبت کی بنیاد پر جناب موسیٰ اور زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں, زیادہ دیر تک بات کرنا چاہتے ہیں, ہے نا. اور یہ اچھی چیز ہے کہ انسان جو ہے معاشرے میں محبت ہو, گھر میں محبت ہو. ابھی خواتین جو موبائل میں لگی ہوتی ہیں, مرد کہیں اور لگے رہتے ہیں, گھر کے ماحول کو اچھا بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں گھر میں آئے تو بات کریں تھوڑی دیر تک. روایات میں آیا کہ اگر انسان اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ اجر کا ذکر ہوا ہے. حج کا اور نہیں معلوم کن کن اعمال کا اور عمرے کا ذکر ہوا ہے. اور رسول اللہ کے پاس بھی وہ شخص آگے بات کرنا چاہ رہا تھا. اس پہ سوچیں آپ لوگ, ابھی ہم یہاں بیان نہیں کرتے کہ گھر کا ماحول ایک بہت ہی محبت کا ماحول ہونا چاہیے. ایک مومن گھرانے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے, ایک ایسا یعنی کوشش کریں کہ اچھا لگے ہر انسان کو, باپ کو, ماں کو, بھائی کو, بہن کو, ساس کو, بہو کو, جو بھی ہو, جو بھی رشتے میں لوگ ہوں, شوہر کو, زوجہ کو, اتنی ایسا محبت کا ماحول بنا کے رکھے. کہتے ہیں ہم کرتے ہیں لیکن دوسرا نہیں کرتا, نا کر کے دیکھیں, تھوڑا کچھ دن کریں, حتماً اس کا اثر ہوگا, حتماً اس کا اثر ہوگا. وہ بھی رسول اللہ سے تھوڑا بات کرنا چاہ رہا تھا, تو کچھ موضوع دکھائی نہیں پڑا بات کرنے کے لیے, تو کبوتر اڑتے ہوئے دیکھا کہ یا رسول اللہ اس میں کون سا کبوتر آپ کو پسند ہے. تو رسول دیکھے وہ ایسے ہی ایک نارمل سا سوال کر رہا ہے کون سا کبوتر پسند ہے, چاہے رسول اللہ بتائیں گے جو مثلاً فلاں کلر کا ہے تو وہ پسند ہوگا, یا جو موٹا ہوگا وہ پسند ہوگا, جس کا ظاہری. رسول اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کہا وہ جو اوپر اڑ رہا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی کیا, یعنی انسان کو بلند کر دیا کہ وہ اوپر اڑنے والا, زیادہ کوشش کرنے والا, زیادہ پرواز کرنے والا, نتیجہ کچھ بھی ہو, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان کی کوشش بلند ہو. انسان کبھی نیچے نہیں اڑنے کی کوشش کرے, انسان ہمیشہ بلند اڑنے کی کوشش کرے. بقول علامہ اقبال کے, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایک آسمان پہ انسان محدود نہ ہو جائے, ایک حالت پہ محدود نہیں ہو جائے. پس ذمہ داری کا ایک اہم پہلا مرحلہ کہ انسان ارادے بلند رکھے. ایک مسلمان جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تم کو ہم نے بہترین امت قرار دیا تاکہ دوسروں کے لیے تم اچھے بنو, خیر بنو, تو وہ جو ہے اگر چند لوگوں میں الجھ نہیں جائے کہ اتنے ایسے ملنگی ہو گئے ہیں, تو ایسے اخباری ہو گئے ہیں, تو ایسے فلاں ہو گئے ہیں, نا ان کے بارے میں بھی خیر سوچے, اچھا سوچے, اچھی فکر کرے, اچھے راستے, اچھا سوچے گا تو اچھے راستے نکلیں گے. جب انسان مایوس ہو رہا ہوگا تو سارے راستے, مایوسی کی حالت میں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. مثلا ایگزام دینے گیا انسان, ایک جوان مایوس ہوتا ہے, وہ چیزیں جو رات بھر رٹ کے گیا تو وہ بھی بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی نے اس کو ایسا کر دیا. لیکن اگر انسان مایوس نہیں ہوتا تو وہ چیزیں جو اس نے کبھی چھ مہینہ پہلے استاد نے پڑھائی تھی وہ ایگزام میں یاد آنے لگتی, ہاں یہ پڑھا تو تھا ابھی دیکھو یاد آ رہا ہے. مایوسی انسان کو اس طرح کرتی ہے. لہذا آپ لوگ کوشش کریں کہ نگاہ مثبت رکھیں, نگاہ پازیٹیو رکھیں, دنیا کو خیر کی نگاہ سے دیکھیں, البتہ حقیقتوں پر بھی نگاہ رکھیں, اور دور تک سوچیں تو پھر مایوسی بھی دور ہوگی, پلاننگ بھی زیادہ ہوگی, کوشش کرنے میں اچھا بھی لگے گا. نگاہ بلند ہوگی تو انسان کو کوشش کرنے میں پھر اچھا لگتا ہے, پھر وہ فکر نہیں کرتا کہ یہ پروگرام ناکام ہوا تو یہ بات ناکام ہوئی تھی, ان لوگوں نے یہ کہہ دیا تو ان لوگوں نے وہ کہہ دیا. کوئی کچھ کہے, اللہ تو اچھا دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے بس. امام حسین السلام جناب علی اکبر کو میدان میں بھیج رہے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے بس, کافی ہے. یعنی اللہ دیکھے بس کافی ہے. اللہم اشہد لا حول الا القوم، اے اللہ تو دیکھ، تو گواہ رہنا، تو گواہ ہے تو بس، اس کے علاوہ حسین ابن علی کو اور کچھ نہیں چاہیے. یعنی عمر سعد کا لشکر دیکھے یا نہ دیکھے، یہ سب مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، حتیٰ ماں دیکھے یا نہ دیکھے، جناب زینب دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے بس کافی ہے. لہٰذا اگر انسان میں یہ نظر پیدا ہو گئی کہ میرے کام کو اللہ دیکھے تو پھر جلدی مایوس نہیں ہوتا. قرآن نے ایک آیت اور بھی، لکھ لیں آپ لوگ جب لکھ رہی ہیں، قرآن نے انسان کو ایک بڑی ذمہ داری ہے. اب ذمہ داریاں تو یوں بہت ساری ہیں معاشرے میں، یہ خود ذمہ داریاں ہیں، یعنی تعلیم، یعنی معاشرے میں حکمت کا ماحول پیدا کرنا، چونکہ انبیاء کا کام یہ رہا ہے، اور وہ انبیاء کے کام کے سوا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے. انبیاء کے کام کے سوا کوئی کام ہے ہی نہیں جو کامیابی کام ہو. یہ نہیں کہ انبیاء کا کام فقط نماز پڑھانا تھا، فقط روزہ رکھوانا تھا، یہ مولوی کا کام ہے، انبیاء کا کام یہ نہیں تھا. مولوی نے اپنے آپ کو آ کر نماز روزے تک محدود کر رکھا ہے. انبیاء انسان کو ہر زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. لہٰذا ان کی تعلیمات اٹھا کے دیکھے، ہر میدان میں ان کی تعلیمات ہیں، کام کے لیے، کوشش کے لیے، محنت کے لیے، اچھی ماحول بنا کے رکھنے کے لیے، اچھی فیملی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، اچھی سوچ کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے، اچھی حکومت کے لیے، سب کے لیے انبیاء کی تعلیمات ہیں. تو انبیاء سے ہٹ کر ہمیں اور کچھ سوچ نہیں کرنا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم خود آ کر نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، صرف انبیاء کے کام دیکھنا شروع کر دیں، اور ناکام بھی اسی لیے ہوتے ہیں جب ہم خود آ کر بناتے ہیں. ہماری پلاننگ اپنی بنائی ہوئی پلاننگ ہوتی، انبیاء والی پلاننگ نہیں ہوتی. انبیاء والی پلاننگ، یہ یہودی لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں، خوب انہیں کرنے دیں. کبھی آ کے کہتے ہیں دیکھو یہودی لوگ ایسے پلان کرتے ہیں دوسروں کو خراب کرنے کا. نہیں، ہمیں یہ کرنا ہی نہیں دوسروں کو خراب کرنے، ہمارا کام ہی نہیں دوسروں کو خراب کرنے کا. ہمیں تو خراب نہیں کرنا کسی کو، نہ یہودی کو خراب کرنا ہے، نہ عیسائی کو خراب کرنا ہے، نہ ہندو کو، نہیں، سب کے لیے بہتر چاہے انسان. ہاں ان کا یہ کام ہے، وہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کریں، اس ملک کو اس ملک سے کیسے لڑائیں، یمن کو کیسے تباہ کریں، سیریا کو کیسے برباد کریں، یہ ان کا کام ہے. لیکن مسلمان کو یہ نہیں کرنا ہے، مسلمان کو ان کے بارے میں خیر سوچنا ہے جب تک وہ لڑ نہ رہے ہوں. اگر لڑنے آ جائیں تو ہاں پھر مضبوطی سے لڑنا ہے، پھر پیچھے بھی نہیں ہٹنا ہے. پھر کرنا کیا ہے مسلمان کو؟ مسلمان کو آ کر صرف اسی خطوط پر عمل کرنا ہے جو انبیاء دے کے گئے ہیں، جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں. پھر آ کر ایک ذمہ داری ہے کہ ان خطوط کو آ کر دیکھے، خود نہیں نیا نیا خط بنائے کہ دیکھو یہ راستہ کامیابی کا ہے. ابھی ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا، بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ آ کر ایک بڑی مشکل ایجاد یہ کرتے کہ نہیں کامیابی کا راستہ، مثلا اکنامیکل کامیابی کا راستہ وہ ہے کہ جس سے یورپ کامیاب ہوا ہے. یورپ تو لوگوں کو لوٹ لوٹ کے کامیاب ہوا ہے، وہ اسلام تو نہیں لوٹنے دے گا، لیکن وہی لگے ہوئے ہیں. مثلا رفسنجانی، خدا ان کو رحمت کرے، بڑی مشکل ان کی یہ تھی کہ نہیں، کہا کہ کامیابی کا راستہ وہی ہے، نظر یہ تھی کہ جو دوسرے لوگ طے کر چکے. دوسرے لوگ کنہوں نے طے کیا؟ مثلا یورپ نے طے کیا، وہ راستہ ہم طے نہیں کر سکتے. ایک اختلاف جو ہمیشہ رہتا تھا وہ بعض بنیادی مسائل میں رہتا تھا، یا سیاسی مسائل کیا جس طرح یورپ سے ہم نہیں کر سکتے، وہ کام ہم کر نہیں سکتے. ہمیں ہر میدان میں وہی کام کرنا ہے جو انبیاء نے کیا. اسی لیے کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث، یعنی کیا؟ یعنی وہ کام کرنا. علماء سے مراد وہ نہیں کہ جو حوضے میں جا کے پڑھ لے یا امامہ لگا لے، نا، جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور جس کے پاس بھی خوف خدا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بس جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے. حوضے میں 100 سال پڑھے اور اللہ سے نہ ڈرے تو عالم نہیں ہے، 20 سال پڑھے اور اللہ کا خوف نہیں ہو تو عالم نہیں ہے. لیکن یہی گھر بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو یہ عالم ہے، جو قرآن کی تعریف ہے. اور علماء کو کہا گیا کہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ انبیاء کے وارث کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ آ کر وہی ذمہ داریاں پوری کریں جو انبیاء کی ذمہ داریاں تھیں، اور وہی اسی راستے پہ چلیں جو انبیاء کے راستے تھے. کیونکہ نہ ہمیں کسی کو دھوکہ دینا ہے، نہ کسی کو ناکام کرنا ہے، نہ کسی کو توڑنا ہے، نہ کسی کو ختم کرنا ہے، نہ بلکہ تم ایک ایسی امت بنائے گئے جو دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنے. لہٰذا ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے تھے اس تھوڑے سے وقت میں، اذان کتنے بجے ہونے والی ہے؟ 45-42 ابھی ہو رہا ہے یہاں پہ. خوب، یہ آیت سورہ سبا کی ہے. ایک ذمہ داری، یہ ساری، ان ساری ذمہ داریوں کے علاوہ ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں قیام کی حالت میں ہو، سورہ سبا کی آیت نمبر 46 کہ اللہ نے کہا کہ میں تم کو صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، انما اعوذکم بواحدہ، کہ بتاتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے بہت زیادہ اثر، شاید اسی آیت کا اتنا بڑا اثر ہے، اتنا بڑا انقلاب، کہ انما اعوذکم بواحدہ، ہم تم سے صرف اور صرف ایک واعظ کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے انما اعوذ، تم سب کو، رسول اللہ کو بھی صرف نہیں کہہ رہے، سب کو، انما اعوذکم بواحدہ، واحدہ یعنی ایک، انما معنی بھی ایک، فقط یہی، میں تم کو صرف ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ قیام کرو اللہ کے لیے، اکیلے ہو تو بھی، دو لوگ ہو تو بھی، یعنی یہ نہیں کہ ٹیم کتنی بڑی ہے، لوگ کتنے زیادہ ہیں، کتنے لوگ جڑے ہیں، کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یہ نہیں، اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو، اگر یہ قیام اللہ کے لیے ہوگا تو مددگار اللہ پیدا کرے گا، راستے اللہ کھولے گا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت کہتی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو میرے لیے جہاد کریں یعنی کوشش قیام، ان کو ہم خود ہی ہدایت کرتے ہیں، راستوں کی ہدایت ہم کرتے ہیں، یعنی ہم بتاتے ہیں کہ راستے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، انداز کیا ہے، الہام کرتا ہے اللہ، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے الہام ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فقط ہمارا رب ہے، اور اس پر اگر مضبوطی سے باقی ہیں تو تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف انبیاء پر ملائکہ نازل، انبیاء پر ملائکہ جو آتے تھے وہی لے کے آتے تھے، رسول اللہ کے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ملائکہ جند اللہ ہیں، ملائکہ اللہ کا لشکر ہیں، اور یہ اللہ کے لشکر ہر اس کے پاس مدد کرنے کے لیے آتا ہے جو اللہ کے لیے قیام کر رہا ہو، اللہ کے لیے قیام کر رہا ہو، اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو، جہاد یعنی کوشش، جہاد معنی جنگ نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کے پاس بھی خواتین گئیں ایک ڈیلیگیشن پورا بنا کے، گیا رسول اللہ یہ لوگ تو جہاد کر کر کے بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں مرد لوگ، ہم کیا کریں، چونکہ ہم تو نہیں میدان جنگ میں جہاد میں جا سکتے، اور یہ آپ رسول اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ بہت بڑا مقام ہے جہاد کا، واقعاً بہت بڑا مقام ہے، تو ہم کیا کریں، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم گھر میں بھی وہی جہاد کر سکتے ہو، یعنی ایک گھر میں اگر انسان ایک صحیح زندگی کا ماحول بنا کے رکھے جس میں خواتین خود ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں، تو یہ جہاد میدان جنگ کے جہاد سے کم نہیں ہے، ہرگز کم نہیں ہے، اور کبھی خواتین کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو تلوار کھاتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں، ہم چھوٹا کام کرتے ہیں، نا مغرور بھی نہیں ہوں، فخر میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن کام کو اپنے حقیر نہیں سمجھیں، کام بڑا ہے، خود کو حقیر سمجھیں لیکن کام کو حقیر نہیں سمجھیں، لہذا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سب کے لیے، مرد عورت سب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ایک کام تمہیں کرنا ہے، اور میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی اور نصیحت کرتا ہی نہیں، انما یعنی صرف یہی، انما کا معنی ہوتا ہے صرف یہی، تو یہ کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، اور دو لوگ ہو، واحد فرادا یعنی ایک، مثنا یعنی دو، دو لوگ ہو، جماعت ہو تو بھی، تنہا ہو تو بھی، رمضان کا وقت قریب ہو گیا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ واقعاً ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پہچانوائے، ارنا مناسکنا کی دعا جو جناب ابراہیم کر رہے تھے کہ پروردگارہ تو بھی، تو ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پہچانوانے اور اس پر عمل کرنے، اور جو بھی کوتاہیاں ہیں ان تمام کوتاہیوں کو برطرف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔